عالمی وحدت اسلامی کانفرنس 15 نومبر 2019، تہران۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکا سے اہم خطاب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔
نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی باعظمت یوم ولادت پر مبارک بات عرض کرتا ہوں۔ اس دن کی عظمت پیغمبر اسلام کی ولادت جتنی ہے، لہذا اس کی قدر و اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دن اور اسی طرح کے دوسرے عظیم ایام کی قدر کو جانیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام پہلی شخصیت اور خدا کی مخلوقات میں برترین انسان ہیں۔ تمام تاریخ کے اندر سارے نبیوں، سارے اولیاء، ساری خلق عالم میں نبی مکرم اسلام برترین، بلند ترین اور عظیم ترین ہیں۔
فوق النبیین فی خلق و فی خلق، ولم یدانوه فی عز ولا شرف، فکلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔
حقیقت میں پیغمبر اکرم کا وجود مقدس کون و مکہ کی بلند ترین چوٹی اور عالم امکان کا برترین نقطہ ہے۔ قرآن مجید خود کو نور تعارف کرواتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آیات الہی میں جو تعبیرات استعمال کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تعبیر نور ہے۔
قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔
قرآن نور ہے۔ پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ سے پیغمبر خدا کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا،
کان خلقہ القرآن،
یعنی آپ مجسم قرآن ہیں۔ لہذا پیغمبر بھی نور ہیں، نور روشنی اور انسانی زندگی کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر روشنی اور انسانی معاشروں کی زندگی کا ذریعہ ہیں۔ نبی مکرم روشنی اور انسانی معاشروں کی زندگی کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن تک بشر تدریجاً پہنچے گا۔ لہذا حقیقت یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کا وجود مقدس نور ہے۔ ایک عرب شاعر بہت خوب کہتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کا کہنا عین حقیقت ہے، خدا کرے کہ عالم اسلام ایسا ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کے یوم ولادت مبارک پر عالم اسلام کے چہرے کھل اٹھیں اور غم و اندھو ختم ہو جائے، یہ ہماری تمنا ہے۔ دو تین نکتے میں نے لکھ رکھے ہیں تاکہ یہاں بیان کر سکوں، جن میں سے ایک نکتہ ہفتہ وحدت اسلامی سے متعلق ہے۔ ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران میں اس ہفتہ یعنی 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت اسلامی قرار دے رکھا ہے، اور یہ صرف ایک نام گزاری نہیں، ایک سیاسی چال یا ٹیکنیک بھی نہیں، یہ ایک اعتقاد اور قلبی ایمان ہے۔ بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران حقیقت میں امت مسلمہ کے اتحاد کا قائل ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، یعنی یہ بات صرف ہمارے زمانے کے ساتھ یا اسلامی جمہوریہ ایران کے دور سے مخصوص نہیں۔ مرجع عالی قدر مرحوم آیت اللہ بروجردی، جو کہ ہمارے جوانی کے زمانے میں عالم تشیع کے مسلمہ مرجع تھے، اسلامی اتحاد کے بہت بڑے حامی اور دائی تھے، اسلامی مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے دائی تھے، عالم اسلام اور اہل سنت کے ممتاز علماء و بزرگان سے رابطے میں رہتے اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اعتقاد ہے، قلبی اور گہرا اعتقاد۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک قلبی ایمان ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا اعتقاد ہے کہ خداوند متعال نے ہم سے یہ چاہا ہے۔ البتہ اتحاد کے مرحلے ہیں، عالم اسلام کے اتحاد کے مراحل ہیں، اور اس کا سب سے ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرے، مسلمان ممالک، مسلمان حکومتیں، مسلمان اقوام اور اسلامی مذاہب ایک دوسرے کے خلاف انگلیاں نہ اٹھائیں، ایک دوسرے سے منفی مقابلہ نہ کریں، ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں۔ یہ ہے پہلا قدم، جبکہ اس سے بڑا قدم یہ ہے کہ عالم اسلام نہ صرف ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں بلکہ اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہو جائیں اور ایک حقیقی اتحاد قائم کریں، ایک دوسرے کا دفاع کریں۔ یہ اس سے بڑا قدم ہے۔ اس سے بھی آگے کا قدم یہ ہے کہ مسلمان ممالک و اقوام ایک دوسرے کی عزت افزائی کریں۔ مسلمان ممالک علم، دولت، امن اور سیاسی اقدار کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، جو ہر شعبے میں دوسروں سے آگے ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں تاکہ پیچھے والوں کو اپنے ہمراہ کر سکیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اتحاد کا ایک مرحلہ ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام عالم اسلام نئی اسلامی تہذیب تک پہنچنے کی خاطر متحد ہو جائے۔ یہ وہ مقصد ہے جسے اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنا انتہائی مقصد قرار دیا ہے۔ اسلامی تہذیب تک پہنچنا، البتہ یہ تہذیب اس زمانے اور نئی اسلامی تہذیب کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ یہ اتحاد کے مرحلے ہیں۔ اب ذرا یہاں یہ ملاحظہ کیجئے کہ ابتدائی مرحلہ کیا تھا۔ یہ تھا کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں اور اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ چنانچہ اگر ہم صرف اس ایک بات کا لحاظ کرتے ہوتے تو آج عالم اسلام میں اتنی زیادہ مشکلات نہ ہوتی، جیسا کہ مسئلہ فلسطین، جو کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی مشکل ہے، کیونکہ ایک قوم کو اس کے گھر سے، اس کے وطن سے باہر کر دیا گیا ہے، غیروں کو لا کر وہاں آباد کیا گیا ہے اور وہاں کا حکمران بنا دیا گیا ہے، جبکہ گھر والوں کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی غزہ کی حالت ہے، اور دوسری طرف صہیونیوں کے جرائم ہیں۔ یہ صورتحال فلسطین کے اس طرف والے حصے اور مغربی ساحل کی ہے۔ اگر عالم اسلام اس ابتدائی مرحلے پر کار بند ہو جاتا، اس کا پابند ہوتا، تو ایسے واقعات رونما نہ ہوتے، دشمن ایسا کام کرنے کی جرات نہ کر پاتا۔ آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں کیسے واقعات اور کیسی خونی جنگیں ہوئی ہیں، یمن کا واقعہ، مغربی خطے کے کئی ایک واقعات، شمالی افریقہ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے درمیان اتحاد کی اس کم ترین سطح کی بھی حفاظت نہیں کی جسے اسلام نے ہم سے چاہا ہے۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ ہم یہ باتیں روشن فکر اور بلند سوچ رکھنے والوں کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عالم اسلام میں بہت سی ممتاز شخصیات موجود ہیں، اہل فکر ہیں، جنہیں سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ جوان اور مسلمان اقوام چاہتی ہیں، لیکن تفرقہ انداز ہاتھ بھی موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عالم اسلام میں آج شمال افریقہ سے مشرق ایشیا اور میانمار تک مسلمان دباؤ میں ہیں۔ عالم اسلام کے مشرق و مغرب میں مسلمان پریشان حال ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے بھی میں یہ جملہ عرض کروں کہ مسئلہ فلسطین پر ہمارا ایک اصولی موقف ہے، حتمی اور اصولی موقف ہے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے، تحریک کے آغاز میں ہمارے بزرگوار امام خمینی نے صہیونیت کے اثر و نفوذ، مداخلت اور ظلم سے پردہ اٹھایا تھا۔ اوائل انقلاب اسلامی سے ہم اسی موقف پر قائم ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ تہران میں صہیونی مرکز، جو کہ پہلی حکومت کی ملکیت تھا، ان سے چھین لیا، انہیں باہر نکال کر دیا اور فلسطینیوں کے حوالے کیا۔ یہ ایک زبردست اور مثالی کام تھا، لہٰذا ہم آج تک اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہم نے فلسطین کی حمایت کی ہے، فلسطینیوں کی مدد کی ہے اور مدد کر رہے ہیں, اس میں کسی مصلحت کے شکار بھی نہیں. اس معاملے میں ہم کسی دکھاوے کے قائل بھی نہیں. سارے عالم اسلام کو فلسطین کی مدد کرنی چاہیے. ہمیشہ سے امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے بیانات میں اسرائیل کے مٹ جانے کی باتیں ملتی ہیں. دشمن اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں. اسرائیلی حکومت کے مٹ جانے سے مراد یہودی قوم کا مٹ جانا نہیں ہے. ہمارا یہودیوں سے کوئی واسطہ نہیں. ہماری مراد صہیونی حکومت کا خاتمہ ہے, اس غاصب حکومت کا خاتمہ ہے. اسرائیل کا مٹنا یعنی فلسطینی قوم جو کہ اس سرزمین کے حقیقی وارث ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, عیسائی ہیں یا یہودی, وہ خود اپنی حکومت کے اصلی نمائندوں کا انتخاب کریں. غیروں اور گھٹیا اور نتن یاہو جیسے بدمعاش جو کہ حقیقت میں کم ظرف لوگ ہیں, انہیں اپنے درمیان سے نکال بار کریں, ملک کو خود سنبھالیں. اسرائیل کا مٹنا یعنی یہ, اور یہ ہو کر رہے گا. کچھ لوگ اس بات کو بعید سمجھتے ہیں کس طرح 70 سال گزرنے کے بعد فلسطین پھر سے ایک ملک بن سکتا ہے. بالٹک ریاستیں اور اس طرح کچھ دوسرے ممالک 60-70 سال گزرنے کے بعد غیروں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد ہوئے ہیں, اپنی اقوام کے پاس واپس گئے ہیں, لہذا کچھ بھی بعید نہیں ہے.
وما ذلك على الله بعزيز.
ایسا ہو کر رہے گا. ہم فلسطینی عوام کے حامی ہیں, ہم فلسطین کی آزادی کے حامی ہیں, ہم فلسطین کی نجات کے طرفدار ہیں. ہم یہودیوں سے نفرت نہیں کرتے. خود ہمارے ملک میں یہودی رہتے ہیں جو کہ انتہائی امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لہذا یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ کہ ہم جو اتحاد چاہتے ہیں اور اتحاد کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے, ہمیں جاننا چاہیے کہ اس فکر, اس خواہش, اس تڑپ کے کچھ دشمن بھی ہیں. ان میں سر فہرست ابھی تک اور اس دور میں امریکہ اور جعلی صہیونی حکومت ہے. یہ اسلامی اتحاد کے دشمن ہیں. امریکہ صرف ایران کا دشمن نہیں. کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کی لڑائی ہے. جی ہاں, اسلامی جمہوریہ ایران کیونکہ پیش پیش ہے, اس لیے زیادہ تر دشمنی اسی کے ساتھ ہوگی. لیکن وہ اصل میں عالم اسلام اور مسلمان ممالک اور مسلمانوں کے دشمن ہیں, فلسطین کے دشمن ہیں, مغربی ایشیائی اقوام کے دشمن ہیں, شمالی افریقی عوام کے دشمن ہیں, حقیقت میں سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس کی وجہ روح اسلام ہے, کیونکہ اسلام ظلم کی نفی کرتا ہے, اسلام تسلط اور غصب کی نفی کرتا ہے, استکبار کی نفی کرتا ہے. استکباری نظام کے جس میں سب سے اوپر اس وقت امریکہ ہے اور کبھی برطانیہ ہوا کرتا تھا یا دوسرے تھے, آج اس استکباری نظام میں سر فہرست امریکہ ہے جو کہ اسلامی منطق و سوچ, اسلامی ہویت, اسلام کے حقیقی معنی کے مخالف ہے. البتہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مخالفت رکھتا ہے. یہ لوگ سعودیہ کے بھی مخالف ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکی بس اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن ہیں اور سعودیوں کے دوست ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ان کے بھی دشمن ہیں. یہ جو امریکہ کھل کر کہتا ہے سعودی پیسے کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے, دشمنی نہیں ہے کیا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو جائیں اور ان کا پیسہ لوٹ لیں. کسی ملک کے ساتھ دشمنی, کسی قوم کے ساتھ دشمنی, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں, اس کی طرف داری کرنے والے اس دشمن کو سمجھیں اور سمجھ لیں کہ اس دشمن کے مقابلے میں ایک عزت دار انسان کا فریضہ کیا ہے. اس قسم کی توہین کے مقابلے میں اسلامی عزت, اسلامی حمیت, عربی غیرت کا کیا تقاضا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو جانیں. لیکن کچھ ہیں جو نہیں سمجھتے، جبکہ وہ سب کا دشمن ہے۔ ہمارے اس خطے میں امریکہ کی موجودگی سوائے شر پھیلانے اور فساد برپا کرنے کے کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ اس خطے میں انہوں نے قدم رکھا اور اپنے ہمراہ شر اور تباہی کو لے کر آئے۔ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں، ناامنی پیدا ہو جاتی ہے، یا خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، یا داعش بنانے جیسے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کا حقیقی چہرہ عیاں ہو جائے۔ مسلمان اقوام جان جائیں کہ امریکہ کا حقیقی چہرہ کیا ہے، وہ کون ہے، جمہوریت، حقوق بشر کی ظاہری حمایت کے پیچھے کیا ہے۔ یہ جو جھوٹ اور منافقت والی باتیں کرتے ہیں، لوگ انہیں جان جائیں اور سمجھ جائیں۔ ہماری نگاہ میں اس خطے میں اصل امریکی ہتھیار، جس سے ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر بہت زیادہ محتاط ہیں، وہ ہے نفوذ۔ اہم بنیادی اور فیصلہ لینے والے اداروں میں اثر و نفوذ حاصل کرنا اور اختلاف پیدا کرنا ہے۔ اقوام کے قومی عزم و ارادے میں کمزوری پیدا کرنا ہے۔ اقوام کے درمیان بے اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ عوام اور حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہے۔ فیصلہ لینے والی شخصیات کی حسابی اکائیوں میں رد و بدل کر کے یہ ظاہر کرنا کہ تمام مشکلات کا حل صرف یہ ہے کہ امریکی پرچم تلے پناہ لیں اور امریکہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں، امریکہ کی ساری باتیں مان لی جائیں، جو کچھ وہ کہے اس پر عمل کیا جائے، اسی پر کان دھریں، یہی مشکلات کا حل ہے اور بس۔ اس چیز کو مسلمان اقوام اور مسلمان ممالک میں فیصلے کا اختیار رکھنے والوں کے ذہنوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ہتھیار ہے، جو کہ ظاہری ہتھیار اور فوجی اسلحے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حقیقت میں انسان ان کے کاموں میں جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، وہی نفاق ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے،
کیف فان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتعبا قلوبہم۔
ان کے ساتھ کس طرح رعایت کی جائے، جبکہ یہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ کسی ہمسائیگی اور قرابت کی نگرانی کریں گے اور نہ کوئی عہد و پیمان دیکھیں گے۔ یہ تو صرف زبانی تم کو خوش کر رہے ہیں، ورنہ ان کا دل قطعی منکر ہے۔ یہ ایسے ہیں، پروردگار عالم نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس کے بعد اہم نقطہ یہ ہے کہ اس دشمنی کا علاج بھی صرف ایک چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور وہ یہ ہے،
فاستقم كما امرت۔
لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے، اسی طرح استقامت سے کام لیں، کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ ان مشکلات کے مقابلے میں خداوند متعال نے اپنے پیغمبر سے فرمایا،
فاستقم كما امرت ومن تاب معك۔
لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے، اسی طرح استقامت سے کام لیں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے۔ استقامت یعنی کھڑا ہونا، مقابلہ کرنا، ڈٹ جانا۔ البتہ استقامت کے راستے میں بھی مشکلات ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن تسلیم ہونے میں زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ آپ استقامت اور جہاد کے راستے میں جو سختیاں برداشت کریں گے، اس پر خداوند سبحان کی جانب سے اجر و ثواب ملے گا۔
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔
اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس، تھکن یا بھوک راہ خدا میں نہیں لگتی ہے، اور نہ وہ کفار کے دل دکھانے والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، نہ کسی بھی دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے نیک عمل کو لکھ لیا جاتا ہے۔ ہر سختی جو آپ برداشت کرو گے، ایک عمل صالح ہے، جبکہ اگر دشمن کے سامنے تسلیم ہو جاؤ گے تو مشکلات اور سختیوں کو برداشت کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ ظلم کے سامنے تسلیم ہونے پر گناہ اور سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کے سامنے تسلیم ہو۔ آخری بات عمل صالح سے متعلق،
کتب لہم بہ عمل صالح۔
میں عرض کروں کہ آج موجودہ دنیا میں ہر ایک تحریک، ہر اقدام، ہر بات ممالک اور اقوام کی سیاسی آزادی کی خاطر ہونی چاہیے۔ ممالک اور اقوام کی ثقافتی آزادی کے لیے ہونی چاہیے، ملکوں اور اقوام کی معاشی آزادی کی راہ میں ہونی چاہیے۔ اتحاد کے لیے ہو، امت مسلمہ کے اقتدار کے لیے ہو، عالم اسلام میں علم کے پھیلاؤ کے لیے ہو، عالم اسلام کے جوانوں کو ترقی دینے کی راہ میں ہو۔ اس سمت میں بڑھنے والی ہر تحریک عمل صالح کی مثال ہے اور عمل حسنہ ہے۔ اگر آپ علم کے راستے پر چل رہے ہیں، تحقیقات انجام دے رہے ہیں، ایٹمی توانائی کے میدان میں مصروف ہیں، تو یہ سب عمل صالح ہے۔ ایٹمی توانائی اقوام کی ضرورت ہے، دنیا کو مستقبل میں تمام اقوام عالم کو آئندہ صلح آمیز ایٹمی توانائی کی ضرورت ہے۔ مغربی لوگ چاہتے ہیں کہ اسے صرف اپنے اختیار میں رکھیں اور ایک ایک قطرہ کر کے دوسری اقوام کو ان کی عزت و غیرت اور آزادی کے بدلے میں دیں۔ اور یہ جو اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہے، ورنہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم اصولی طور پر اپنے دینی اعتقادات کی بنیاد پر ایٹمی اسلحہ نہیں بنانا چاہتے، بلکہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ علم، یہ صنعت، یہ توانائی ہمارے پاس نہ رہے اور ہم بھی ان کے محتاج بن کر رہیں۔ ہمارے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے خریدو، تم خود کیوں یورینیم افزودگی کر رہے ہو؟ اور میں کہتا ہوں کہ اس توانائی کو حاصل کرنے کی خاطر اٹھایا جانے والا ہر قدم عمل صالح ہے، معیشت کی مضبوطی کے لیے ہر قدم عمل صالح ہے، لوگوں کی مدد میں ہر قدم، مستضعفین کی مدد اور غریبوں کی مدد میں ہر قدم عمل صالح ہے۔ حقائق کو واضح کرنے اور گمراہیوں کا مقابلہ کرنے میں ہر قدم عمل صالح ہے۔ آپ عالم اسلام کے روشن فکر لوگ، عالم اسلام کے علماء کے جن میں سے بعض الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ہفتہ وحدت اسلامی کے مہمان ہیں، عالم اسلام کی اہم شخصیات یہاں موجود ہیں، روشن فکر لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں، علماء دین آپ کے درمیان ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ عمل صالح کے لیے کون کون سے میدان آپ کے سامنے ہیں، آپ کس قدر عمل صالح انجام دے سکتے ہیں۔ قلم اٹھائیں، تحریر کریں، حق کا دفاع کریں، سینہ سپر ہو جائیں اور دشمن سے ہرگز نہ ڈریں۔
الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا۔
وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہچانتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے، اس کا حساب کتاب خدا کے ذمے ہے، خدا محاسبہ کرے گا، آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فضل خدا کے ساتھ وہ دن دور نہیں جب عالم اسلام ان آرزوؤں کو پورا ہوتا ہوئے دیکھے گا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔